بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون سورة المؤمنون کی یہ آیت نمبر 111 ہے. ترجمہ یہ ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا کہ میں نے ان کے صبر کا ان کو آج یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے. صبر کرنا ناگوار امور پہ صبر کرنا فرض ہے, چاہے وہ واقعات ہوں ایسے چاہے اللہ تعالیٰ کے احکام, دونوں ہوتے ہیں. تکوینی امور ہوتے ہیں کسی وجہ سے پیش آ جاتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو نفس کو ناگوار ہے. یہ نفس کو ناگوار ہونا تو خیر ابھی دل کی حالت اتنی اچھی نہیں کہ وہ, لیکن اس کو کر لے بجا لائے, یہ حکم ہے, یہ فرض ہے. نفس کو ناگوار تو ہے, اور یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو غم کا ہے یا افسوس کا ہے یا تکلیف کا ہے یا خطرے کا ہے, تو اس کا صبر کا حکم ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے, اور پڑھنا زبان سے صرف نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ وہ جو کلام پاک کی آیت ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ قالو صرف زبان سے نہیں ہے, دل سے بھی ہے. دل سے بھی یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے. تو یہاں بھی یہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں بھی یہی مراد ہے کہ دل سے بھی سمجھو. جب وہاں یہ مراد ہے تو یہاں کیوں نہیں مراد ہوگی؟ بڑے بڑے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے تو کہو لیکن دل سے بھی تو یہی سمجھو کہ ہم اللہ کی ملک ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو یہ جو آیت ابھی تلاوت کی, انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, کہ میں نے ان کے صبر کا ان کو آج یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے. یہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں. اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کلام پاک کی آیت کس موقع کی ہے. اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے, پھر جب قیامت میں سور پھونکا جاوے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے وہ نہ رہیں گے, یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا. جیسے کلام پاک میں ہے اور جگہ پہ بھی, جب وہ وقت آئے گا قیامت کا تو اس کا حال یہ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, ماں اور باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبت ہی و بنی, اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. کہ وہ مانگنا بیٹھے, اپنا حق نہ مانگنا بیٹھے, یہ حال ہوگا. جن کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں ان کا حال یہ, جن کے لیے گناہ کرتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, تم گناہ کرتے تھے, حق کو چھوڑ دیتے تھے, بے انصافی کرتے تھے, ان کی خاطر تم اپنے کو گناہ میں مبتلا کرتے تھے, تو وہ وہاں تو کوئی تمہارے کام. وہی اس قرآن کی یہاں بھی ہے کہ جب قیامت میں سور پھونکا جاوے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے وہ نہ رہیں گے, یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. سو جس شخص کا پلہ ایمان بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے یعنی نجات ہوگی، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہم آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارا نام چونکہ مسلمان کا ہے، اپنا جائزہ تو لو۔ آج کل جو حالت ہو رہی ہے اس کے حساب سے عورتیں ہوں یا مرد، اپنا جائزہ تو لیں کہ ہم کس زمرے میں ہیں۔ ہماری پسند بدل چکی ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی باتوں کو بہت ہی حقارت سے دیکھتے ہیں اور الفاظ تک لے آتے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کی تحقیر کے اوپر کہا ہے کہ میں علی الاعلان قسم کھائے کہتا ہوں، کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ یہ داڑھی ہے بکرے کی داڑھی، ایسی کسی بات کے اوپر کہا، کسی ایمان والا منہ سے یہ بات نکال سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا ہے، چاہے کسی طرح کی بھی داڑھی ہو، لیکن دل کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہ ان کی باتوں کی تحقیر تو نہ آئے، نہ رکھو نہ رکھو، اس کی عظمت تو ہو، وہ اسے ایسا کلمہ نکال دینا جو ایمان کے منافی ہو۔ یہ ہے کہ اس روز جو ہے وہ روئیں گے جن کا ایمان نہیں ہوگا۔ سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلستی ہوگی۔ ایک اور آیت ہے وہاں کہ یہ لوگ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلستی ہوگی اور اس جہنم میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں، کیا تم کو میری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتانے والے موجود نہیں تھے؟ کیا وہ کتابیں موجود نہیں تھیں جن کو تم جھٹلاتے تھے؟ کیوں، کیا تم کو میری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم بھی تو وہی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، منہ سے نہ جھٹلائے تو کیا عملاً تو نہیں جھٹلا رہے ہو؟ عملاً تو جھٹلا رہے ہو۔ یاد رکھو، شاعر اسلام، چاہے لڑکے ہوں یا بچے ہوں، یا عورتیں ہوں یا مرد ہوں، شاعر اسلام کا دل میں استحضاء لانا ایمان کو ختم کر دے۔ اگر تمہاری شادی ہوئی ہوئی تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ شاعر اسلام کا استحضاء کرتے ہو، داڑھی ہے، نماز ہے، مسواک ہے، چیزیں شاعر اسلام میں سے ہیں۔ ڈرنے سے اوپر پاجامہ کسی نے کر لیا، تم اس کا استحضاء اور مذاق اڑاتے ہو، تمہارا ایمان گیا۔ تم یہ مت سمجھو کہ ایمان اتنا سستا ہے کہ تم کو لپٹتا پھرے گا، یہ بالکل بیا ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ایمان ایسا سستا بھی نہیں ہے کہ تم جو چاہے کہتے پھرو، جو چاہے کرتے پھرو اور ایمان تمہارے پاس رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور خبردار اس سے بہت دور رہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کی یا کسی چیز کی ایسا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچ کی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں موسیقی کی آواز، اس زمانے میں چونکہ اسلام شروع ہوا تھا، کفار موجود تھے، بعض موسیقی بجاتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ دور سے بھی موسیقی کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ یہ آواز نہ آنے پائے، اور ہم نے اس کو اپنا طریقہ زندگی بنایا۔ کہتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی جو نہ دیکھتا ہو اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایسا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھنے پہ مجبور ہو جائے، خود رشتے دار وغیرہ۔ اس وقت ہوگا یہ، کیوں، کیا تم کو میری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجیے۔ وہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے مذاق اڑایا تھا۔ عام رواج ہو گیا دین کی باتوں کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اگر کوئی خاندان میں، رشتہ داروں میں ایک آدمی دین کا پابند ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن نہ دیکھے، موسیقی کو اختیار نہ کرے، انٹرنیٹ سے دور رہے، تو اس کو دس طرف سے دباؤ آتا ہے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ تم دینداروں کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ تم دین کو چھوڑ دو، ان کا انجام دیکھ لو کیسا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے, کلام پاک ہے. پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس جہنم میں تم راندے ہوئے پڑے رہو. یہ وہ رحمان الرحیم ذات جس کو آپ رحمان الرحیم سمجھ کر گناہ کرتے ہیں, ایمان اگر تم لے کر نہ گئے تو تمہارا یہ حشر ہے. یہ رحمان الرحیم ذات تو اس کے لیے ہے جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں, غفور وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو اللہ کلام پاک میں ہے انی لغفار لمن تاب, میں نے کہا کہ حق تعالیٰ بھی تو معاف نہیں کرتے, شرط لگا دی ہے انی لغفار لمن تاب. کیوں بھائی حافظ صاحب؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا, میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے. اس کے لیے تو غفار نہیں جو توبہ نہ کرے. جو توبہ نہ کرے اس کا حشر دیکھ لیجیے آپ. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں, وہ کہیں گے یا اللہ بس اب تو نکال دیے مجھ کو, ہم تو مر گئے, جہنم میں پھنس گئے. حضرت فرمائیں گے اس جہنم میں تم راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو, اور حجاب قائم ہو جائے گا بندے اس بندے اور جو ہوں گے جہنم کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب قائم ہو جائے گا, وہ دعا بھی نہ کر سکیں گے. اب تم فریاد بھی نہیں کر سکتے. حضرت تعالیٰ کہیں گے تم پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا, میرے بندوں میں ایک گروہ تھا, کلام پاک کی ترجمہ بتا رہا ہوں, میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو ہم سے عرض کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے, سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے, اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. یہ وہ بندے تھے اللہ کے, سو تم نے ان کا مذاق مقرر کیا تھا, تم نے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ میاں سے مانگتے ہیں, اللہ میاں سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں, تم مذاق اڑاتے تھے. اور اس کا ایک رنگ آج بھی ہوا گیا ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کہتے ہیں بدعت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں, ہم محتاج ہیں, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ محتاج آدمی ہاتھ اٹھا کے مانگے گا, سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے. تم محتاج نہیں ہو, تم مت مانگو, تم بھگتو گے, لیکن ان کا مذاق اڑاتے ہو تم. سو تم نے ان ایمان والوں کا مذاق مقرر کیا تھا, اور یہاں تک اس کا مشغلہ تم نے اس مذاق کا کیا کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی, اور تم ان سے استحزا کرتے تھے, ہنسی کرتے تھے. تو میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو بدلہ ان کو ملا, اب یہ دنیا ہے, ہم بھی اسی طرح سے دو چار ہیں کہ ہمارا نفس ہے, ہمارا وہ ہے معاشرہ ہے, ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, رشتے دار ہیں, یہ سب ہمیں دین پہ چلنے سے روکتے ہیں. ہمیں صبر کرنا ہے, ہمیں صبر کر کے دین پہ چلتے رہنا ہے. صبر کیا, دیکھیں یہ بھی ہے کلام پاک تمام چنانچہ جب اسلام آیا تو مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے وہ مغلوب تھے, طاقت تو تھی نہیں, چنانچہ وہ مغلوب تھے تو وہ صبر کرتے رہے, جب لڑے وہ صبر کرتے رہے. یہاں بھی یہی ظاہر کلام پاک کی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا گیا, کیا یہ کہا گیا کہ وہ لڑے؟ نہیں, صبر کیا انہوں نے. صبر فرض ہے, اور آج کل ہم صبر نہیں کرتے. تو میں تو اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں, خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور جہاں چونکہ وہاں صبر کا دامن چھوڑا وہاں گناہ ہوا, صبر کا دامن چھوڑتے ہی گناہ ہوا. صبر فرض ہے, حکم یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا, حتیٰ کہ خوف بھی ہو, جب ہو خوف میں بھی صبر کا حکم ہے. چنانچہ یہی ہے کہ کلام پاک میں ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. سب سے پہلے خوف کا ہی لفظ ہے, آدمی خائف ہو جائے, خوف انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم. یہ اسلام ہے, آج ہمیں اس اسلام سے بالکل بیگانگی ہے. جو بہت سے ہیں بےچارے وہ ہیں نام کے, بس داڑھی رکھ لی کچھ کر لیا, حقیقت کہاں ہے؟ صبر کرتے ہو؟ بیوی کی ذرا سی بات پہ چراغ پا ہو جاتے, یہ صبر ہے؟ اور بیویاں اسی طرح سے, حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع کر فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں جمع فرمائی. صبر کے بارے میں اتنی آیات ہیں, یہ دیکھیں پچھلے میں تو آج کیا تھا کہ 70 سے بھی زیادہ آیات صبر کے بارے میں, حکم ہے صبر کرنے کا, حکم ہے. اس کو گنیں گے آپ صبر کے نام سے بھی تو تقریباً 70 سے بھی زیادہ نکل آئے. لیکن صبر کا حکم صرف صبر کے لفظ کے ساتھ نہیں مخصوص ہے, کئی جگہ صبر کا حکم آیا ہے استقامت کے معنوں میں. قالوا ربنا اللہ ثم استقام. تو صبر کے معنی میں تو استقامت ہی کیا ہے, صبر کے معنی میں سے فرق کیا ہے؟ ہاں استقامت جو ہے وہ ایک چیز ہے جو ظاہر ہوتی ہے, اور صبر دل میں ہوتا ہے, صبر دل میں ہوتا ہے. تو صبر کا حکم اس وجہ سے ستر کے بعد تو صرف صبر کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے, لیکن استقامت کے معنوں میں کئی جگہ کلام پاک میں ہے. اور پھر ایک اور مجاہدہ, مجاہدہ بھی تو صبر ہے. مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف کرنے کو, کوشش کرنے, نفس کے خلاف کوشش کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو مجاہدہ کا بھی کئی مرتبہ ہے. تو مجاہدہ اور صبر اور استقامت, ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ عملاً تو کوئی فرق نہیں, بات وہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ گھری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ, پورا کرو گے اور جہنم میں پہنچ جاؤ. اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ, کہ ناگوار چیزوں کو اللہ کے لیے کر لو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ام المومنین, ہم سب کی ماں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب میں زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. ہمیشہ ہو یعنی ایک کام آپ نے شروع کیا تو ہمیشہ کرتے رہے. آج چھوٹا سا بھی کام ہوگا اگر آپ روزانہ کریں گے تو آپ کو وہی مسئلہ پیش آئے گا. کسی روز کوئی مجبوری ہوگی, کسی روز طبیعت خراب ہوگی, پھر وہی نفس کے خلاف کرنا پڑے, چنانچہ یہی پابندی نہیں ہو پاتی لوگوں سے. جن کو نماز کی پابندی کی عادت نہیں, ان کو نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی, بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. صبر کی تعریف جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو حالت طبیعت کے موافق نہ ہو بلکہ نفس کو اس سے گرانی اور ناگواری ہوتی ہو, ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مصلحت رکھی ہے کوئی, اور شکایت نہ کرنا, اور اگر وہ کوئی حکم ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا, اور اگر کوئی وہ مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کی سہار کرنا اور پریشان نہ ہونا. یہ سب پریشان نہ ہو, جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کر لو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. جس شخص کو یہ خصلت یعنی صبر کی خصلت نصیب ہو گئی, رسوخ ہو گیا کہ ناگوار چیز ہے. اب ناگوار کو سمجھ لیجئے, ناگوار اللہ میں کا حکم ہے, اللہ میں کا ایک حکم ہے جو کہ ناگوار, ہم کو ناگوار لگتا ہے کسی وجہ سے, ہمارا اپنا مرض ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ناگوار نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندوں کو, جن کے دلوں سے مرض نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ ہمارے دلوں میں مرض ہے, ہمیں اللہ کا ایک حکم ہے وہ اچھا نہیں لگتا, اور نہ خود سیکھتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. جس شخص کو یہ خصلت میں رحمت ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے, شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے. ہمیشہ جو روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر جو عبادت کرتا ہوں. صبر کے حقیقی معنی ہوائے نفس کے مقابلے میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنا. ایک تو ہمارے نفس کے تقاضے ہیں اور ایک اللہ کا حکم ہے. یہ صرف انسانی کو حاصل ہو سکتا ہے, صبر صرف انسان کو, فرشتوں کو نہیں مل سکتا. مل سکتا ہے, فرشتے اس سے محروم ہیں, تو ان میں ہے ہی نہیں وہ چیز, کیونکہ صرف انسانی ایسا ہے کہ اس پہ دو مخالف لشکر مسلط ہیں اور حملہ آور ہیں, جن میں ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل اور شریعت کا لشکر ہے, جن کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر رکھیں, اور دوسرا شیطانی لشکر ہے یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب کا لشکر ہے, جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں رکھے اور پابند ہوا و ہوس بنائے. انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا اور شیطانی گروہ سے جنگ و جدل کرنا پڑتا ہے. پس اگر عقل کا غلبہ ہوا کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقلال نصیب ہوا تو صبر کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا. یہ صبر ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع بنانے سے ہمیں آر آتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی. صبر یہ ہے کہ کر لو, تو اللہ کا حکم مانو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر ہونے دو. چنانچہ جہاں پہ یہ آیا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں وہاں یہ بھی آیا ہے کلام پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں, وہ اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے. اسلام ظاہر کیا جاتا ہے؟ اسلام کا ظاہر کرنا فرض و واجب ہے, اسلام کو چھپانا جائز نہیں ہے. ہم چھپانے لگے, ہاں جہاں پہ خطرہ واقعی ہو, مار دے گا, جان لے لے گا, پیسے لے لے گا, وہاں پہ تو ہے. یہاں کون سا خطرہ ہے؟ کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں ان کفار و فساق کے درجے سے بننا چاہتے ہو؟ تمہارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ بتاؤ تو صحیح, سوچو تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال کی اطلاع ملتی ہے. ایک جگہ پہ مجھے بیان کے لیے بلایا گیا, تو وہ جو صاحب جنہوں نے بلایا وہ جانتے تھے یہ آدمی جو ہے نا یہ شادیوں کے بارے میں بولتا ہے, یہ خرافات ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں اور موسیقی اور رائے الوقت گناہ اور ٹیلی ویژن کے خلاف بولتا ہے. نصیحت کی کہ بس وہ اس میں حقوق کا بیان کیجیے گا. حقوق بے ضرر سی چیز ہے, حقوق میں کہاں آتا ہے کہ کیا چیز منع ہے؟ یعنی ٹیلی ویژن بھی دیکھو, موسیقی بھی چلاؤ اور ساری بدماشیاں بھی کرو, بے پردگی بھی کرو, نحرم محرم نامحرم کی تمیز نہیں, خالہ زاد مامو زاد کی تمیز نہیں, سب کرو, کوئی حرج نہیں, اس کے بارے میں مت بولیے گا, حقوق کے بارے میں بولیے. حقوق کو انہوں نے سمجھا کہ ایک ایسی بے ضرر چیز ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں کہ حقوق کے بارے میں جب بولے گا تو ابھی نہ ٹیلی ویژن کے بارے میں بولے گا, نہ موسیقی کے بارے میں بولے گا, نہ پردے کے خلاف بولے گا. وہ مسجد ہے, مسجد تو عام لوگ ہیں. نہ داڑھی کے بارے میں بولے گا, داڑھی میں حقوق کہاں ہے؟ داڑھی میں کیسے تمہیں حقوق کا ایسا انہوں نے گھیرا ڈالا کہ میں سوائے حقوق کے کچھ بھی نہ بول سکوں. لیکن من جانب اللہ مدد آ گئی, میں ابھی ممبر میں بیٹھا ہوں اور ویسے دل میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کروں گا. کہ مسلمان پر سب سے زیادہ حق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسلمان کا کوئی عزیز نہیں, کوئی قریب نہیں. ہماری جان و مال سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں کہ نہیں؟ اب مسلمان تو سب بیٹھے ہوئے تھے, تو سب سے زیادہ حق تو ہمارا حضور یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا جائے. اور ان کا حق اس سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعمال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جاتی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتی ہے کہ ہمارا یہ امتی ہمارے حکم کے خلاف کر رہا ہے تو ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور جب آپ یہ نامحرموں کو دیکھتے ہیں اور جب داڑھی آپ شریعت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بناتے اور اپنی لباس اور وضاقتہ آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کس کے حقوق ضائع کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ان کے حقوق نہیں ضائع کرنا ہے. سارے گناہ بیان کیے من جانب اللہ. صبر کی تو ضرورت ہے, صبر کی تو ضرورت ہے. اچھا اس پہ یہ کہ اس پہ ترا یہ کہ یہ قصہ میں نے کہا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ, سامنے جن لوگوں کو جس دوا کی ضرورت ہے وہ دی جائے یا میں ایسی باتیں کروں جس دوا کی ضرورت نہیں, فائدہ کیا؟ ایک وہ تھے شاعر اور ہندوستان میں تھے, فارسی میں اشعار کہتے تھے, فارسی میں اشعار کہتے تھے, نعتیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. اور ان کی شہرت اتنی ہوئی کہ ایران تک شہرت گئی. اس زمانے میں ایران میں سنیوں کا بھی تھا, تھے ابھی بھی ہیں لیکن تو کچل دیے گئے. لیکن تو وہ کسی نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس شاعر کی نعت فارسی زبان میں, تو اس نے کہا کہ ایسا شاعر ہے اور ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, اس کی زیارت کرو. تو بہت بزرگ آدمی معلوم ہوتا ہے. چنانچہ وہ ایران سے چلا اور ایران سے چل کر ہندوستان آیا. پیدل راستہ اس زمانے میں تھا اور ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس گاؤں تک پہنچا جہاں وہ شاعر رہتا تھا. گھر تک پہنچ گیا, پوچھا کہ نہیں وہ تو حجام کے آگے ہوئے, حجام کے آگے حجام کی دکان کا معلوم کر کے وہاں پہنچا. دیکھا کہ صاحب وہ حجام ہے, ایک آگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آگ آدمی داڑھی کوئی شخص جو ہے داڑھی منڈوا رہا ہے. پوچھا کہ فلاں شاعر کہاں ہے؟ تو حجام نے کہی ہے داڑھی منڈوا رہا. تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا آغا ریشمی تلاشی. ارے تو داڑھی بناتا ہے, داڑھی کاٹ رہا ہے تو. وہ بھی شاعر تھا, اس نے فی البدی اسی طرح سے جواب دیا کہ میں داڑھی تراشتا ہوں کسی کا دل نہیں تراشتا, داڑھی کاٹتا ہوں کسی کا دل نہیں چھیلتا. میں یعنی میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں, داڑھی تو چھیل رہا ہوں, داڑھی تو تراشتا ہوں. بس اس نے اسی بہر میں جواب دیا, اسی وزن میں. وہ شعر یاد نہیں ہے فارسی میں. ارے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھیل رہا ہے. کم وقت تیرے اس عمل کی اطلاع ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف ہو رہی ہے. بس جناب وہ شخص بے ہوش ہو گیا, چیخ مار کر گر پڑا اور توبہ کی, کہا کہ آپ نے میری آنکھیں کھولی, آپ نے میری آنکھیں. جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف پہنچائے اور کہے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, کیسا آدمی ہے؟ وہ یہی آئے آج کل, ہاں ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. ارے تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے, ان کے حکم کے خلاف کرتے ہو. اسی طرح سے ایک وہ ہمارے حضرت مولانا حضرت نواب صاحب بتانے لگے کہ وہ مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, اسی زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا کہ میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں, اور میں وہاں بھی گیا تھا مسجد نبوی بھی گیا, وہاں سلام عرض کی, داڑھی نہیں تھی. تو مولانا فقیر محمد صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے تو گیا مواز شریف پہ سلام بھی عرض کیا. اب مولانا فقیر محمد صاحب کو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن عجیب عجیب ہستی تھے, بہت صاحب کشف ہو, بہت ہی عجیب بزرگ تھے, انتقال ہو گیا. حکیم الامت حضرت خلفاء میں سے تھے اور بہت جیت خلفاء میں, عالم الگ تھے اور ایک حال الگ تھا. کہنے لگا کہ جب تم نے سلام کیا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ ہر آنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں, ضرور جواب دیا ہوگا, لیکن تمہاری طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا ہوگا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا قصہ ہو چکا تھا زندگی میں. یہ ایک شخص جس کے چند بال تھے, چند ہی بال ہوتے ہیں بعض نزدی حضرات کے, اتفاق سے وہ بے خیالی میں اس کو انگلی میں لپیٹا اور کھینچا اور ٹوٹ گئے. اس کو کہتے ہیں یہ لوگ بکرے کی داڑھی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ایمان ختم ہو جائے گا. یاد رکھو اگر تم نے اس داڑھی کا مذاق اڑایا ایمان ختم ہو جائے گا, اور اللہ کا وہ قہر آئے گا کہ تم سے اٹھائے نہ اٹھے گا. تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ سوچ کے رہو, ہوش حواس سنبھال کے رہو, تم کس کا مذاق اڑاتے ہو؟ ارے بچوں کو پہلے دن سے بتانا چاہیے کہ ہمارا سب سے زیادہ قریب و عزیز, ہمیں ان کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا, چاہے جان چلی جائے ہماری. کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ جان آخر تو جانی ہے, مرو گے نہیں کہ اچھے آدمی مر چکے ہیں, کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں تو اب جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک. بعض لوگ یہ دوسری قومیں بعض کے ہیں, جیسے بنگالی ہیں, یہ برمی ہیں, ان کی داڑھی کا دوسرے مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ارے تم اس کی داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو, تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا مذاق اڑا رہے ہو. ہوش کے ناخن لو, توبہ کرو, تم کیا کر رہے ہو؟ یہ داڑھی تو اس وجہ سے رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکل پیاری ہے, تم کو ناگوار گزرتا ہے تو تم اپنے ایمان کا جائزہ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا, منہ پھیر گیا. ہے حدیث شریف کے نہیں ہے, دیکھ لیجیے اٹھا کر آتا. تو اس کی وجہ سے مولانا فقیر محمد صاحب نے کہا کہ تم جو اس طرح سے گئے تھے اور جا کے وہاں سلام عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو ضرور دیا ہوگا, یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے امتی کے سلام کا جواب نہ دے, لیکن منہ پھیر کر دیا ہوگا, تمہاری طرف دیکھا نہیں. لیکن اس پہ آنے کے لیے صبر, بھائی ہمارا دل نہیں گوارا کرتا, وہ دل تو اس لیے گوارا نہیں کر رہا, مرض لگ گیا ہے, صبر کرو. اللہ کا حکم ہے چاہے تمہیں ناگوار ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے, چاہے کیسی ناگوار ہو تم اس کو کر ڈالو ہمت کر کے, اور خیر نہ کر سکو توبہ کرو, معافی مانگو, اس کا استحضاء تو نہ کرو, اس کا دل میں مذاق تو نہ اڑاؤ. آج کل تو یہی ہے, جہاں بچے نے انگریزی لباس پہنا اس کو پہنا دیا, جناب اس بچے کو دیکھ کر ماں بھی خوش ہو رہی ہے, اور جب اس کو کرتا پائجامہ وغیرہ پہنایا گیا تو ماں کو بھی وہ بھا نہیں رہا, تمہاری پسند. تم اپنے ایمان کا جائزہ لو, اے عورتوں اے مردوں, تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اچھا نہیں لگتا, ان کا بتایا ہوا لباس اچھا نہیں لگتا, تو ضرور کچھ گڑبڑ ہو چکی, یہ مرض ہے, یہ بیماری ہے. جب آدمی صبر کا رتبہ حاصل کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ ان تمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے. انسان جب صبر کرتا ہے یعنی نفس کے تقاضے ہوئے ان کے خلاف کرتا ہے, کوئی غم ہوا اس کے اوپر صبر کرتا ہے, کوئی تکلیف ہوئی تو انا للہ پڑھتا ہے, کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تقاضے ہیں نفس کے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہوئی نہیں. یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, یہ نفس مطمئنہ ہے. انہی نفوس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مرتے وقت بشارت دی جائے گی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. کیا بشارت ہے, اے نفس مطمئنہ چل اپنے پروردگار کی طرف کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. یہ تو صبر کا اعلیٰ درجہ ہے جو پہنچاتا ہے یہاں تک ہے.
اور صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہوائے نفسانی غالب ہو گئی اور قلب شیطانی لشکر کے حوالے ہو گیا. اس خطرناک حالت والوں کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا فرمان صادر ہو چکا، تم سے جہنم کو میں بھر دوں گا، اللہ پناہ میں رکھے. اس کی دو علامتیں ہیں، یہ حال جو دل کا ہو گیا خراب صبر نہ کرنے سے، اس کی دو علامتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایسا شخص کہا کرتا ہے کہ مجھے توبہ کا شوق تو ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کہنا مانوں اس کا شوق تو ہے، مگر مجھ سے ہو نہیں سکتا، اس لیے اب اس کی خواہش بھی نہیں رہی. یہ پہنچ گیا اس درجے سے، ہو تو یعنی شوق ہے، کہ اگر ہاں شوق تو ہے، اسلام کا شوق ہے، اسلام پسند ہے، اسلام پسند تو ہے، یہ کہے گا، مگر مجھ سے ہو نہیں سکتا، ٹیلی ویژن چھوڑ دوں، موسیقی چھوڑ دوں، یہ خالہ زاد اور مامو زاد اور پھوپھی زاد وغیرہ کا پردہ کراؤں، دیور اور بھابھی کا پردہ ہو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، داڑھی رکھ لوں، تخنے سے اوپر پیجامہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا اور ہو نہیں سکتا، اس لیے اب اس کی خواہش بھی نہیں ہوئی. یہ یاس اور نا امیدی کا درجہ ہے جو مہلک ہے اور جاں بری کی امید نہیں. اور دوسری علامت یہ ہے کہ توبہ کا شوق بھی نہ رہے. یہ تو تھا کہ شوق تو تھا، اسلام پسند تو تھے، اسلام پسندی بھی نہیں رہی، توبہ کا شوق بھی نہیں رہا، اور کہنے لگے اللہ رحیم و کریم ہے، اسے میری توبہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اگر توبہ کیے بغیر وہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ چھوٹی نہیں پڑ جائے گی اور خدا کی رحمت شاملہ میں کچھ کمی نہیں آ جائے گی. اس پابند ہوا و حوث کی ایسی مثال ہے، ہوا و حوث میں گرفتار ہو کے یہاں پہنچ گیا کہ ایسا اس نے ایک ہیلا گڑھا کہ اب اس ہیلے کے تحت سارے گناہ کرتا پھرتا ہے، اب جو چاہے کرو، کیونکہ اب تو اس کو بہت بڑا وہ میدان ہاتھ آ گیا کہ اللہ میں ایسے رحیم و کریم ہیں تو ان کی سلطنت میں کیا کمی آ جائے گی. تو آج تم نامحرم کو دیکھ رہے ہو خالہ زاد، کل کو اور آگے بڑھو گے، زناکاری بھی کرو گے، شراب بھی پیو گے، سب کرو گے، اب تو شیطان نے راستہ کھول دیا تمہارا. یہ وہ ہیلا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمان شخص کافروں کے ہاتھ میں قید ہو جائے اور کافر اس کو کبھی سوروں کے چرانے اور ان کے کھلانے پلانے کی خدمت سپرد کر دے، اور کبھی اس کی گردن پر اور کمر پر شراب کے پیپے لدوا کر اپنے گھروں تک لے جائیں، اور یہ اس ذلیل حالت کو ذلیل ہی نہ سمجھے. ہاں تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ کہتا پھر رہا ہے. پھر بھلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تم ہی بتلاؤ کہ اگر بادشاہ کی کسی پیاری اولاد کو پکڑ کر کسی ذلیل و بے عزت غلام کے حوالے کر دیا جائے، یہ سب اس حالت میں پہنچے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنا لے، اس سے پاؤں دبوائے اور جو چاہے خدمت لیا کرے، تو اس بیچارے شہزادے کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اس غفلت شعار مسلمان کا حال ہے جس نے حق تعالیٰ کے تقرب پر دنیا دنی کو ترجیح دی، اس کمینی دنیا کو، اور ہوائے نفسانی کا قیدی ہو گیا کہ توبہ اور توجہ اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جاتا رہا. انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے، صبر کو جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے. تو مرضی اور منشا کے موافق اگر نہیں ہے صبر کا موقع ہے. صبح سے شام تک بیسوں باتیں ایسی ہوتی ہیں، دین کے احکام بھی اور حالات بھی، کہ آپ کو صبر کو تو کرنا ضروری ہے. تو اس کی تدبیر یہ بتا دیتا ہوں، چونکہ بس سے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی، کہ اصل چیز جو کہنی تھی کہ ہم آپ کو چاہیے کہ اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ لکھ کے لگائیں، ہاتھ میں باندھیں، کچھ کریں کہ دیکھو ہمیں تو صبر کرنا ہے. اب ناگوار امور دن بھر پیش آئیں گے، ان پہ صبر کی مشق کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور کرو وہی جو اللہ کا حکم ہے. خامخواہ بولو میں لایانی کلام، اس کا بڑا 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 بڑی وجہ صبر کا نہ ہونا ہے، بس جو دل میں آیا بول دیا. روکو اپنے آپ کو، روک روک کے مشق کرتے رہو گے تو ایک عرصے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ رسوخ ہو جائے گا، پھر آسان ہو جائے گا صبر. یہ صبر جو ہے ہم لوگ تو سیکھیں نا، صبر جو سلوک میں ہے، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ بیوی نے کوئی بات کہہ دی اور آپ کو ناگوار ہوتی ہے، ہوں گی، صبر کر. یا عورتوں کو کوئی بات ناگوار لگی شوہر کی، تو صبر کیوں نہیں کرتی ہو تم لوگ؟ کیا صبر فرض نہیں ہے؟ صبر فرض ہے یا نہیں؟ وہ تو فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے ویسی صبر فرض ہے، بلکہ نماز کا حکم اتنی بار نہیں آیا کلام پاک میں جتنی بار کے صبر کا آیا. صبر کا تو پتہ نہیں کتنی بار حکم ہے. صبر کو اپنانے سے انشاءاللہ آدمیت پیدا ہو جائے گی، انسانیت پیدا ہو جائے گی. یہ جو جانوروں والی حالت ہے ہماری، جسے میں مثال دیتا ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی اور ڈرائیور نے حرکت کی، وہ چلا بھی گیا،
اب آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں, سوکھ نکال رہے ہیں, کیا فائدہ اس سے؟ یہ بد تہذیبی کی حرکت صبر نہ ہونے کی وجہ سے تو ہو رہی ہے. صبر کر لیتے بھائی, ایک چیز تھی من جانب اللہ, اس نے ایسی کیا یا گالی دے کے چلا گیا, اب صبر کرو, تم اللہ کی یاد میں لگو. اللہ کی یاد کو چھوڑ کے ادھر دماغ لگا رہے ہو, اس کو کچھ کہہ رہے ہو. یہ تو ایک مثال ہے, کتنی باتیں ہوتی رہتی ہوں گی, آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابہ بارک وسلم کثیرن کثیرن کثیرن. یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہم آپ کے مجبور و بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, ان کے نام لیوا ہیں. یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں, ہمارے خواب و خیال میں, اور آپ نے جب سب روحوں کو بنایا ہمیں آپ نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا, اس میں چن لیا. یا اللہ, اور یا اللہ ہم ایسے نادان, اس قدر ہم یعنی بغیرتی کی حد تک نادانی کہ انہی کی مخالفت, آپ کے محبوب کی مخالفت, اور ہمیں خوف نہیں, ہمیں ڈر نہیں. یا اللہ یہ جرت ہماری ہے کہ آپ کے محبوب کی مخالفت سے کمر بستا ہے, انہی کی امتی ہو کر. یا اللہ ہماری شادی, ہماری غمی, ہمارے رہن سہن سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تصویر ہے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے, بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے وبال سے ہم کو بچائیے, ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ان کی محبت اور عظمت جو ایمان کا حاصل ہے وہ عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں. یا اللہ آیا اللہ آپ نے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں عافیت دی ہوئی ہے, سینکڑوں ہزاروں نعمتیں دی ہوئی. یا اللہ ہماری عافیت کو قائم رکھے گا. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی غفلتیں پڑ جانے سے, نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات سے, دین و دنیا کے کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوائی سے. یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اپنے لیے, ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, دوست احباب رشتے دار تمام متعلق کے لیے. یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے, صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے. یا اللہ تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں متعلقین میں جو شدید بیمار ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین علاج کا انتظام فرما دیجیے. یا اللہ آپ شفا عطا فرما دیجیے, آپ قادر مطلق ہیں, اپنے پیروں کے پھر سے کھڑا کر دیجیے. یا اللہ ہمارے سعد القدس صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے, ان کی تکلیف کا یا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجیے, اور ان کے یا اللہ متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. یا اللہ, اور یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماریوں سے شریف. یا اللہ ہم اپنی پناہ لے لیجیے. یا اللہ ہم سے بیماری کا تحمل نہیں ہوگا. یا اللہ ہمیں اپنی پناہ ملے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, تمام متعلقین کو. یا اللہ اپنی پناہ ملے, اپنی پناہ ملے. یا اللہ اپنی پناہ ملے. یا اللہ ہماری حاجات و ضروریات کو پورا فرما لے. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو آرزوں ہیں, تمنائیں ہیں, وہ بھی پوری فرما لے جتنی جائز ہے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں, متعلقین میں جو اولاد کے متمنی ہیں, یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما لے. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ہم لوگ, یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں, دنیا میں جہاں پہ. یا اللہ ان سب کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں, یہ بچے یا اللہ آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت, یا اللہ اس فتنے کے وقت میں ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی, ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دیجیے. یا اللہ بری صحبت سے ان کو بچا دیجیے. یا اللہ سو طرح طرح کی چیزیں خراب صحبت کی نکلی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ کی, یا اللہ اس سے بچے اور بچیاں سب خراب ہوں, پھر اپنے ہاتھ میں. یا اللہ بچا دیجیے گا ہمارے متعلقین کو, بچائیے گا. یا اللہ ہمارے متعلقین کو, ان بچوں کو بچا دیجیے گا. یا اللہ ان کو صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح سے ان کو مالا مال فرما دیجیے, دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے. یا اللہ کسی طرح سے ان کو محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ اپنے مقبول و محبوب بندوں میں بنائیے گا. یا اللہ, یا اللہ ان کے ہر وقت ہر لمحے عنایت نصرت فرمائیے گا, ہر وقت حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے بچا کے رکھیے, ہر قسم کی پریشانی سے, تکلیف سے بچائی جائے. کاموں میں ان کی آسانی پیدا فرما دیجیے, ہر رکاوٹ کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے. یا اللہ ہمارے متعلقین میں بات کی, لڑکیاں ہیں, رشتوں کی ضرورت ہے. جہاں لڑکے ہیں وہاں پہ رشتوں کی ضرورت ہے. یا اللہ آپ اپنے فرد و کرم سے جہاں لڑکیاں ہیں رشتوں کی ضرورت ہے ایسے لڑکے عطا فرما دیجیے, ایسے رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والے غصہ نہ کرتے ہو یا اللہ. اور یا اللہ جہاں لڑکیوں کے رشتوں کی ضرورت ہے اپنے فرد و کرم سے ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجیے, ان کے اخلاق ایسے ہوں کہ اس ان کا دل خوش ہو جائے. اور جو شوہر کا کہنا ماننے والے ہوں, اشارے پر چلنے والے ہوں, کریم ہے. اور یا اللہ ہم آپ کے بندے بے بس اور مجبور, یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم آپ کے یا اللہ دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیں. یا اللہ وہ زندگی کس کام کی جو آپ کا دوست بنے بغیر گزرے. یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں, ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی وہ محبت عطا فرمائی جو تمام محبتوں سے بڑی ہوئی ہو جو اپنے اولیاء کو آپ دیتے ہیں. اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائی, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائی, اور اس شوق کو تمام دوسرے شوقوں سے بڑھا دیجیے. آمین اللہم آمین. صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ.